إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أركان الإسلام خطبة جارية ورهم أركان الإسلام سے جو پہلا رکن ہے کلمہ شہادت اس پر بات کر رہے تھے، اور کلمہ شہادت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے ارکان ایمان پر ایمان لایا جائے، جو چھ ارکان ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. آج کے خطبے میں ارکان ایمان کا پانچواں رکن آخرت پر ایمان کے متعلق بات کرتے ہیں. آخرت پر ایمان کا مطلب ہے ہر اس چیز پر ایمان جو موت کے بعد ہونے والی ہے، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے قرآن مجید کے ذریعے یا صحیح حدیث کے ذریعے. یعنی مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، موت کیسے ہوگی، اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ خبر جو قرآن مجید میں موجود ہے اور جو صحیح حدیث میں موجود ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے ہر ایک ایک چیز پر. اور یہ تقریباً 10 ایسی چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 1، موت. موت پر تو کافر کا بھی ایمان ہے، اس لیے اس کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کریں گے، جو اہم چیزیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اس کے متعلق بات کریں گے. نمبر 1 موت ہے. نمبر 2 قبر، اور قبر کی یا تو جزا ہے یا سزا، اس پر ایمان. نمبر 3 قیامت کی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں ہیں چند اور بعض بڑی نشانیاں ہیں. نمبر 4 قیامت کے دن پر ایمان، کہ قیامت کے دن میں جو ہولناکیاں ہونے والی ہیں اور اس دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا. نمبر 5 دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، بعث پر ایمان، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گے. نمبر 7 میدان محشر پر ایمان، کہ لوگوں کو دوبارہ حشر ہوگا اور مختلف لوگوں کا مختلف طریقے سے حشر ہوگا. نمبر 8 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ایمان. نمبر 9 حساب کتاب اور ترازو پر ایمان. نمبر 10 پل صراط پر ایمان، اور نمبر 11 جنت پر ایمان، نمبر 12 دوزخ پر ایمان. یہ مجموعہ ہے آخرت پر ایمان. اجمالی طور پر ان 12 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اب تفصیل کی طرف جاتے ہوں دیکھتے ہیں، میں مختصر سے تفصیل بیان کرتا ہوں. موت، موت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جیسے زندگی کو پیدا کیا ویسے اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے. اور جیسے زندگی ختم ہوتی ہے موت سے، ایسے ہی ایک دن موت ختم ہو جائے گی. تو موت مخلوق کی اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے، اور موت اس زندگی کا خاتمہ ہے. موت سے دوسری زندگی شروع ہو جاتی جسے کہتے برزخی زندگی. اور موت پر تو ایمان کافروں کا بھی ہے, کیونکہ ایک حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا, موت سے کوئی بچ نہیں سکتا, بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. موت کے متعلق میں تین چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک, مومن کو موت کیسے آتی ہے. نمبر دو, کافر اور بدکاروں کو موت کیسے آتی ہے. نمبر تین, موت سب کو آئے گی, جو بھی زندہ چیز ہو ضرور مرے گی, بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والنازعات غرقا والناشطات نشطا. سورة النازعات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کو, والنازعات غرقا جو کافروں کی روح کو سختی سے شدت کے ساتھ نکالتے ہیں, والناشطات نشطا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کو آسانی سے نکالتے ہیں. اور صحیح الجامع میں سیدنا براء بن عازب کی مشہور روایت ہے, بہت لمبی روایت ہے, موت کیسے آئے گی, قبر میں کیا ہوگا, بڑی عظیم روایت ہے. اس میں سے صرف موت کے متعلق میں یہاں پہ بیان کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب انسان کو اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ دیکھتے اس کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں. اگر وہ کافر اور بدکار ہے, ظالم اور فاسق ہے, تو دیکھے گا اس کے سامنے سیاہ چہرے والے, خوفناک چہرے والے فرشتے آ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اس کی روح نکلے. پھر فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح کو جب قبض کرتا ہے تو کہتا ہے, اے خبیث روح نکلو اپنے رب کی طرف جو تجھ پر آج ناراض ہے. تو روح ڈر جائے گی, جسم کے اندر اور گھس جائے گی, تو وہ فرشتہ سختی کے ساتھ اس روح کو نکالتا ہے, جیسا کہ ایک تر روئی کو آپ کانٹے کے اوپر رکھ کے اس کانٹے کو آپ سختی سے نکال لیں تو ایک ایک کانٹے پر ایک ایک روئی کا ٹکڑا آپ کو نظر آئے گا. اسی طریقے سے اس کافر بدبخت کی روح کو فرشتہ قبض کریں گے, وہ نازعات غرقا, غرق ہو کر اس کی روح کو نزع کریں گے, غرق ہو کر اس کے اندر روح ڈر جائے گی. اب فرشتہ کیا آدھا سامنے نظر آ گیا, اب جو غیب تھا وہ شہادہ ہو گیا, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اب جو وعدے تھے سب نظر آ رہے ہیں, جو کچھ جھٹلا چکا ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے, اب کوئی راستہ نہیں ہے. جو ہم اس کی روح کو نکالتے ہیں, جو سامنے فرشتے کالے سیاہ چہرے والے ہوں گے, ان کے پاس کفن ہوگا جہنم سے, بدبودار کفن, کانٹے دار کفن, تو اس روح کو جو ہی نکلتی اسے اس کفن میں ڈال دیتے ہیں اور آسمان کی طرف جاتے ہیں. اور جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان میں بدبو پھول پھیل جاتی ہے, اور پہلے آسمان کی طرف جب جاتے ہیں تو دستک دیتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں کون ہیں وہ, اور فرشتے جواب دیتے ہیں, جو آسمان کے اوپر فرشتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں, سوال کرتے ہیں کون ہو, وہ کہتے کہ یہ فلان بن فلان کی روح ہے, فلان بن فلان, اور اس کا جو بدترین نام ہے دنیا میں جو لیا جاتا ہے اسی نام سے اسے پکاریں گے. اور یہاں پر بن ہے, بنت نہیں ہے, جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے نام جو وہ اس کی والدہ کے ساتھ ہوں گے, اسے کوئی دلیل نہیں ہے. اس روایت میں واضح لفظ ہیں کہ فلان بن فلان, ماں کا نام نہیں ہے, بن یعنی اس کے باپ کا نام سے ہوگا, جیسے دنیا میں نام لیا جاتا ہے. تو فرشتے دروازے نہیں کھولیں گے, وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. پھر آواز آئے گی کہ میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے, زندگی سارے جھوٹ پر ہی گزاری ہے, اور اس کے لیے جنت کے دروازے, اس کے لیے آسمان کے دروازے بند ہیں, یہ آسمان کے اوپر کی طرف نہیں آ سکتا, اور اس کے لیے قبر میں جہنم کا بچھونا پڑا دے, اس کی روح واپس لی پھینک دی جائے گی زمین پر اور اس کے جسم میں واپس آ جائے گی, تب تک لوگ جو ہیں اسے کندھے پہ اٹھا کے قبر کی طرف لے جا رہے ہوں گے. جب قبر میں رکھیں گے اسے اور قبر اس کے لیے جہنم کا ایک گڑا بن جائے گی. تو یہ موت ہے کافر اور بدکار کی. اس کے خلاف مومن کی روح کیسے قبض ہوتی ہے, وہ ناشطات نشطا, فرشتے آئیں گے جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, آخری لمحات ہوتے ہیں تو دیکھتے اپنے سامنے ایک خوبصورت چہرے والے, چمکدار چہرے والے فرشتے آتے ہیں, جنت سے ان کے ہاتھ میں کفن ہوگا خوشبودار. فرشتہ آتا ہے جو روح قبض کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے بندے, اے روح, اے طیب روح, مطمئن روح, نکل اپنے رب کی طرف جو آج تجھ پر راضی ہے. تو وہ روح خوش ہو جائے گی اور ایسے نکلے گی جیسے کہ کسی مشکیزہ سے پانی کی بوند نکلتی ہے, تیزی سے, خوشی سے. اور جو فرشتے سامنے کھڑے ہوتے کفن لے کے, جلدی سے اس روح کو لے لیتے ہیں اپنے کفن میں اور آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں, آسمان کے دروازے میں دستک دیتے ہیں, کون ہے یہ فلان بن فلان ہے, اس کے جو بہترین نام ہے دنیا وہی دیا جاتا ہے, دروازہ کھل جاتا ہے. پھر اس آسمان کے فرشتے بلکہ سارے آسمان میں جب یہ روح گزرے گی خوشبو پھیلتی جائے گی. پھر دوسرے آسمان جو اس پہلے آسمان کے فرشتے وہ بھی ساتھ جائیں گے اس روح کے, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, اس طریقے سے اوپر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا, میرے بندے کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو, اس سے جنت کا دروازہ کھول دو. اس طریقے سے اس روح واپس لے کے فرشتے آئیں گے اور اسے جسم میں واپس کریں گے, تب وہ قبر میں داخل ہو جائے گا. مومن کی روح آسانی سے قبض ہوگی اور کافر کی روح سختی سے قبض ہوگی, ہمارے اس پر ایمان ہے, کیونکہ یہ قرآن مجید میں بھی ثابت ہے اور صحیح حدیث میں, صحیح الجامعہ میں یہ روایت موجود ہے. تیسری بات جو ہے کہ ہر زندہ چیز مر جائے گی اور ہر زندہ چیز میں انبیاء, اولیاء, صالحین سب شامل ہیں. اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو جائے گا اور ان کو وفات ہو جائے گی سوائے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے. اللہ تعالیٰ انہیں زندہ اٹھا لیا آسمان پر, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن موت کی حقیقت جو ہے اور موت ان پر ہی واقع ہوگی, وہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے جیسے میں آگے بیان کروں گا. لیکن جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ, جتنے بھی اولیاء گزر چکے ہیں, جتنے بھی صالحین گزر چکے ہیں, جتنے بھی انسان گزر چکے ہیں, وہ سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں اور مر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو بھی وفات پا جائے گا اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے, وفات پا جائیں گے, باقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس جو زندہ ہے وہ موت کا مزہ ضرور چکھے گی, وہ مرے گی ضرور. اللہ فرماتے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سورۃ الرحمن اللہ فرماتے صرف اللہ تعالیٰ کی بقا ہے, کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی, سب مر جائیں گے, فنا ہو جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے. قبر کا مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں مومنوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مفسرین فرماتے ہیں آخرت میں بھی کا مطلب ہے قبر کے اندر جب ملک النکیل سوال کریں گے. تو قبر کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں انسان جائے گا اور وہ برزخ زندگی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں لوگ دو قسم کے ہوں گے, یا تو مومن اور اچھے لوگ ہوں گے, ان کے لیے قبر جو جنت کا ایک باغ بن جائے گی, یا وہ کافر بدکار فاسق لوگ ہیں جن کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑا بن جائے گی. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں فتنہ ہوگا, فتنہ یعنی سوال ہوگا, اور دو فرشتے منکر اور نکیر, یہ نام ثابت ہے سنت سے, منکر اور نکیر دو فرشتے آئیں گے, ان کی صفات بھی ثابت ہے صحیح حدیث میں, اسودین ازرقین, کالے سیاہ رنگ ہوں گے ان کے اور نیلی آنکھیں ہوں گی, خوفناک چہرے ہوں گے. جب یہ حدیث سیدنا عمر بن خطاب نے سنی تو رونا شروع ہو گئے. سیدنا عمر بن خطاب وہ عظیم اور بہادر صحابی, جب انہوں نے یہ وصف سنا کہ کالے ہیں اور نیلی آنکھوں والے ہیں, سختی سے سوال کرتے ہیں, اور کس طریقے سے وہ سوال کرتے ہیں, تو سیدنا عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہونے والا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ تین سوال کریں گے, من رب تیرا رب کون ہے, ما دین تیرا دین کیا ہے, ماذا تقول فی هذا الرجل, اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو, کیا ایمان ہے. دوسری روایت میں من نبی, تیرا نبی کون ہے, اس کی تصنیف بیان کرتا ہوں. یہ تین سوال ہوں گے. ہمارا ایمان ہے کہ جو مومن ہے موحد ہے وہ جواب دے گا, اور اس دن زبان یا عقل سے جواب نہیں دیا جائے گا, وہ آپ کا ایمان ہے جو اس دن بول اٹھے گا. ایمان ہے آپ کا, جتنا توحید اور ایمان آپ کے اندر آج موجود ہے اتنی ہی آپ اس دن بات کر سکیں گے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں, جس کو پتہ نہیں لا الہ الا اللہ کیا ہے اللہ کی قسم وہاں پہ جواب نہیں دے سکے گا. جتنا بھی بڑا عالم ہو, اگر اپنے آپ کو عالم کہتا ہے تو اسے پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم کیا مطلب کیا ہے, وہاں پر وہ جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ وہاں پر عقل کام نہیں دے گی. اس دنیا میں عقل سے ہم سیکھتے ہیں اور عقل سے ہم سب سمجھتے ہیں اور ایمان کی ترقی بھی اسی سے کرتے ہیں, لیکن اس دن جو آپ کے ایمان کی ترقی ہو چکی ہے اس کے مطابق جواب ہوگا. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں جب مومن سے سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے, تو وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے, اس نے جو پیدا کیا وہی میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, وہی میرا مشکل کشا حاجت ہے, اس کے سوا میرا کوئی بھی نہیں. رب کا یہ مفہوم ہے, وہی میرا رب ہے. ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ دین یا اسلام؟ میرا دین اسلام ہے جو ہر نبی لے کے آیا, اور وہ دین جو تم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. ما تقول فی ھذا الرجل, ایک ہی روایت میں آیا ہے. دوسری روایت میں من نبی, تیرا نبی کون ہے؟ بعض لوگوں نے اس روایت سے یہ سمجھا ہے ما تقول فی ھذا الرجل, اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو, ھذا اسم اشارہ ہے اور اشارہ دیا جاتا ہے محسوس چیز جو آپ کو نظر آتی ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہر انسان کو نظر آتے ہیں, ہر انسان کو قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل دکھائی جاتی ہے. یہ بات درست نہیں, کسی سے حدیث ثابت نہیں. ھذا کا لفظ اسم اشارہ جو ہے عربی زبان میں دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک تو محسوس چیز کے لیے, ھذہ ساعۃ, میں اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ گھڑی ہے, کلاک ہے, یہ محسوس چیز ہے میرے سامنے. لیکن عربی زبان میں دیکھا گیا ہے کہ معنوی چیز کے لیے بھی ھذا کا استعمال کیا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے. سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ, ان کو کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے. ھذہ سبیلی, ھذہ اسم اشارہ ہے قریب کے لیے, یہ میرا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے تم, میں اور میرے جو اتباع کرتے ہیں. تو کیا راستہ سمجھتے ہیں آپ, پل ہے جو نظر آتی ہے یا کوئی روڈ ہے جو نظر آتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ راستہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے, وہ صراط مستقیم جس کو تعلق اللہ تعالیٰ فرماتے اہدنا الصراط المستقیم قرآن مجید میں, یہ وہ راستہ ہے. کیا نظر آتا ہے؟ کیا محسوس راستہ ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس مطلب عربی زبان میں اسم اشارہ جو ہے دو لوگ چیزوں پر استعمال ہوتا ہے, محسوس چیز کے لیے بھی اور معنوی چیز کے لیے بھی, جو صرف معنی جو نظر نہیں آتی. تو قبر میں جب سوال ہوگا ھذا, اشارہ کر کے ھذا الرجل, اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ من نبی, جو نبی تیرے بھیجا تھا میں نے تو اسے جانتے ہی نہیں, وہ کون ہے؟ مومن, ہمارا ایمان ہے مومن کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اس طریقے سے سوال ہوگا اور جواب ہوگا تو انسان دیکھے گا کہ اس کے لیے قبر چوڑی ہو جائے گی, وسیع ہو جائے گی, اور دور تک جب جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر اتنی پھیل جاتی ہے, اس میں نور بھر دیا جاتا ہے, اندھیرے کو ختم کر دیا جاتا ہے, اور اپنے سامنے دیکھے گا ایک چمکتا ہوا چہرہ, خوبصورت چہرہ. وہ سوال کرے گا تو کون ہے؟ تیری شکل سے یوں لگتا ہے کہ تم کو اچھی خبر دے گا, اور وہ خوبصورت انسان کی شکل میں جو چہرہ ہوگا وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے خیر کی خبر ہو, اور تیرے یہ بہتری ہی بہتری ہی کامیابی ہی کامیابی ہے. مرنے والا شخص سوال کرے گا تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا میں تیرا نیک اور صالح عمل ہوں. یہ نیک اور صالح اعمال ذہنی ہے میرے بھائی, یہ نماز, یہ روزے, حج, یہ زکات, والدین کی فرما برداری, یہ زنا سے بچنا, یہ جھوٹ سے بچنا, یہ سود سے بچنا, یہ سب نیک اور صالح اعمال ہیں. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئیں گے جو قبر میں تیرے ساتھ دیں گے, جس دن تو اکیلا ہوگا. یہ بیوی, یہ بچے, ماں, یہ باپ, یہ دولت, یہ دوست, یہ سب ختم ہو جائیں گے. کوئی بھی جانے کے لیے آپ کے ساتھ تیار نہیں ہے. یہ نیک عمل, یہ نماز ہوگی آپ کے ساتھ, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے یہی ہوگا آپ کے ساتھ, یہ عمل ہوگا. کسی فقیر کو صدقہ دے وہ عمل ہوگا آپ کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ آپ کے کتنے زیادہ اعمال ہیں, اور جتنی آپ کے اعمال ہوں گے جو بشرطے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے وہ عمل. مشرک کا عمل کوئی قبول نہیں ہوگا, یاد رکھیں. جو مشرک ہے اگر وہ زندگی ساری نیک اعمال کرتا رہے اگر وہ زندگی ساری پہلے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے، اگر وہ اپنی زندگی 50 حج کر چکا ہے لیکن اس نے شرک کیا اور شرک پر اس کی موت ہوئی، تو اس کا ایک بھی عمل عمل صالح نہیں ملے گا، کیونکہ شرک ہر عمل کو اکارت کر دیتا ہے. لیکن اشرک تلح وطن عمل ہو تو نیک اور صالح اعمال اس کے سامنے ہوں گے، اور انسان کی شکل میں، خوبصورت انسان کی شکل میں، اور اس کے لیے جنت کا، جیسے حدیث میں نے بیان کیا ہے، جنت کے بچھونا بچھا دیا جائے گا، اس کا بستر بھی جنت کا، خوشبو بھی جنت کی، اور یہ کھڑکی جنت سے کھول دی جائے گی تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا. اور جو کافر ہے، بدکار ہے، دوسری طرف جب وہ قبر میں جاتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں جاتی ہے اس کے لیے قبر تنگ ہو جائے گی، ہمارا ایمان ہے کہ جب ملک کرنے کے اسے سوال کریں گے وہ جواب نہیں دے سکے گا، منافق بھی جواب نہیں دے سکے گا، بدکار بھی، جیسے اس کے اعمال ہیں دنیا میں، اگر بدکاریاں بہت زیادہ ہیں وہ بھی جواب نہیں دے سکے گا. کیا کہے گا؟ من ربک؟ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہے ہے میں نہیں جانتا ہوں. یہ ہے کیوں کہے گا؟ کیونکہ دنیا میں اس نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ربی اللہ، لیکن اس وقت عقل ہوگی تو کام بنے گا، سوچے گا آیا ہے میرے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہے. منافق خاص طور پہ یہ کہے گا، دنیا میں تو کہتا تھا نا ربی اللہ، لیکن اس وقت عقل کام نہیں آئے گی، کوشش کرے گا کہ میں نے کچھ سنا ہے، لیکن جواب نہیں دے سکے گا، کچھ نہیں کہہ سکے گا. میرا دین اور تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہا لا ادری، ہے ہے میں نہیں جانتا ہوں. وہ جانتا ہے کیوں کہہ رہا ہے؟ جانتا ہے کہ اس کی آج اس کی ناکامی کا دن ہے، اس وقت اسے جو ہونے والا ہے، جو وعدے ہوئے تھے آج وہ پورے ہوں گے. تیرا نبی کون ہے؟ ہا ہا لا ادری، ہے ہے میں نہیں جانتا ہوں. منکر نکیر کے پاس مرزبت ایک لوہے کا ایک پرزا ہوگا جس سے اسے ماریں گے، اس کے سر پر ماریں گے، وہ زمین کے اندر دھس جائے گا ساتویں زمین تک، اور ایسی چیخ مارے گا کہ ساری کائنات سنتی ہے سوائے جن اور انس کے نہیں سن سکتا. پھر اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، اور جہنم سے اس کے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، اور قبر کا اندھیرا اس کے لیے بڑھ جائے گا، قبر اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، اور قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھا بن جائے گی. اپنے سامنے ابھی ختم نہیں ہو، اس اپنے سامنے دیکھیں گے کالا سیاہ چہرہ، اسے کہہ رہا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آگے ہونے والا ہے، دیکھو کیا ہوتا تمہارے ساتھ. وہ شخص کہتا ہے تیرا تو چہرہ پہلے سے سیاہ ہے، پہلے سے مجھے پتا ہے کہ تو کوئی بد خبر دے گا مجھے، تو ہے کون؟ کہ میں تیرا بد عمل ہوں، میں تیری بدکاری ہوں جو دنیا میں تو کرتا تھا، آج میں تیرے عذاب کے لیے مسلط کر دیا گیا ہوں. یہ شرک، یہ بدعات، یہ خرافات، یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ سود، زنا، چوری، ڈکیتی، قتل، ظلم، یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے قیامت کے دن کالے اور سیاہ چہرے میں آپ کے سامنے ایک انسان کی شکل بیٹھا ہوگا جو آپ کے عذاب میں عذاب بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمون فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قیامت کی نشانیاں، قیامت کی دو قسم کی نشانیاں ہیں، جو صحیح، جو قرآن میں، جو صحیح احادیث میں آئی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تین قسم کی ہیں، بعض ایسی نشانیاں ہیں جو گزر چکی ہیں، بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آج بھی موجود ہیں، اور بعض ایسی نشانیں ہیں جو ابھی آئے نہیں آنے والی ہیں, جو گزر چکی ہیں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, ان کو نبوت ملنا, یہ قیامت کی قرب کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, بیت المقدس کا فتح ہونا سیدنا عمر خطاب کے زمانے میں, 1400 سال گزر گئے. آپ خود سوچیں کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں. سے حدیث میں ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالاخوان والساعت کہتین, میں اور قیامت کے دن ایسے دونوں بھیجے گئے. کتنا فرق ہے دونوں میں, صرف یہ تھوڑا سا فرق ہے اتنا ہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت اور قیامت کا آنا, یہ فاصلہ ہے بس. اتنی باقی جو زندگی ہے وہ گزر چکی ہے, اتنی فاصلہ باقی اس دنیا کا. طاعون امواس کا پھیل جانا, طاعون پلیگ کی بیماری, اور اسے عمر خطاب کے زمانے میں ہوئی تھی, یہ وہ نشانے ہیں جو گزر چکی ہیں. بعض ایسے نشانے جو آج بھی موجود ہیں, قتل کا زیادہ ہونا, کوئی پتہ نہیں قاتل کو کیوں قتل کر رہے ہیں, مقتول کو پتہ نہیں کس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے. آج دیکھیں بم بلاسٹ میں کیا ہوتا ہے, یہ قیامت کی نشانی ہے. زلزلوں کا زیادہ ہونا قیامت کے چھوٹے نشانے جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں, سود خوری کا زیادہ ہونا, زنا کا زیادہ ہونا, چوری کا زیادہ ہونا, ڈکیتی کا زیادہ ہونا, جھوٹ کا زیادہ ہونا, جھوٹی گواہوں کا زیادہ ہونا, عام لوگوں کا بڑے مناسب پر فائز ہو جانا, اور جو لوگ اس کے حقدار ہیں انہیں دور رکھنا. بعض نشانے جو آنے والی ہیں, احکام کا نکلنا, ایک شخص نکلے گا جو لوگوں کو احراز پر بلائے گا, امام مہدی کا نکلنا, اور روم کا فتح, روم فتح ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ وقت آئے گا جب روم فتح ہوگا. قیام کی چھوٹی نشانیوں میں سے جو آنے والی ہیں, کعبے کا ٹوٹ جانا اور توڑنا, حبشہ سے ایک شخص آئے گا حبشی اور وہ کعبے کو توڑ دے گا, یہ نشانیاں آنے والی. جو بڑی نشانیاں ہیں اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے, ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم کس چیز کی بات کر رہے ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور قیامت کے متعلق بات کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیوں سے پہنا دیکھو. 10 نشانیاں, دھواں, دجال, دابا, 3 خصف, مشرق میں 1 خصف, مغرب میں 1 خصف, اور جزیر عرب میں 1 خصف. خصف کہتے ہیں زمین کے دھس جانے کو, بڑے بڑے ملک دھس جائیں گے. عام دھسنا تو ہو جائے, خصف تو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, لیکن بڑے بڑے شہر یا بڑے بڑے ملک دھسیں گے, مشرق میں 1, مغرب میں 1, جزیر عرب میں 1. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, پھر یاجوج و ماجوج کا نکلنا, پھر آگ کا نکلنا آخر میں جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان معیشت تک لے جائے گی, شام تک لے جائے گی. یہ 10 نشانیاں ہیں, ان کے متعلق میں زیادہ, کیونکہ جتنی بھی میں آج بات کر رہا ہوں یہ ہر ایک بات کے لیے ایک خطبہ کم سے کم ضروری ہے. 10 نشانیاں ہیں ہر ایک کے لیے ایک, اور جو باقی 11-12 چیز میں نے بیان کی ہر ایک کے لیے ایک خطبہ درکار ہے, تو اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل بیان کروں. لیکن مومن کے لیے ضروری ہے کہ جو خبر ہمیں ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, چاہے قرآن مجید میں ہو یا صحیح حدیث میں, اس پر ہمارا ایمان ہے. تو یہ 10 نشانیاں ہیں کچھ اس طریقے سے ہیں کہ آخرت میں جو بالکل دن قیامت کے دن سے پہلے, یعنی جب یہ آخری نشانی ہوگی, 10ویں نشانی, جب لوگ میدان محشر, دنیا کے میدان محشر بھی ہے, صرف آخرت کے نہیں, دنیا کے میدان محشر بھی ہے جسے میں بیان کروں گا, جب لوگ وہاں پہ جائیں گے تب سور پہلا سور پھونکا جائے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے کیا ہونے والا ہے, یہ 10 نشانیاں ہیں. اور ایک روایت میں آیا ہے جب یہ نشانی شروع ہوگی تو ایک کے بعد دیگری بڑی اسپیڈ کے ساتھ, جیسے کہ ایک عقد, ایک ہار یا ایک تسبیح کھل جاتی ہے تو اس کے دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک کے بعد دیگری بڑی اسپیڈ سے. ابھی ایک نشانی ختم نہیں ہوگی, اس کا خاتمے سے دوسری نشانی آ جائے گی, وہ نہیں ختم ہوگی تیسری آ جائے گی, جب تک 10 ایسے پورے نہیں ہو جاتے. تو امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا ظہور, یہ عام انسان ہوگا, اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹی فاطمہ زہرا عمر انہا کی اولاد میں سے سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوگا. اور یہ شخص کبھی مہدی کا دعویٰ نہیں کرے گا. صحیح حدیث, اس وقت وقت نہیں کہ میں پوری ہر بات کی دلیل بیان کروں, آپ سیاستہ میں جائیں, یہ ساری احادیث موجود ہیں. وہ کبھی دعویٰ نہیں کرے میں مہدی ہوں, یاد رکھیں. یعنی جو آج کل کے زمانے جو دعویٰ کرتے وہ ہو نہیں سکتے. ان کی نشانی سب سے پہلے وہ کبھی دعویٰ نہیں کرے گا, بلکہ علماء سے پہچان لیں گے. مکہ میں آئے گا, علماء یہاں کے پہچان لیں گے, اس کی بیعت کے لیے تیار ہوں, وہ انکار کرے گا. اب کہاں جو لوگ خود دعویٰ کرتے ہیں, کہاں جو انکار کر رہا ہے, اس شخص کا نام محمد ہوگا, اس کے بعد عبداللہ ہوگا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, نام بھی ملتے جلتے ہیں. جب علماء بیعت کے لیے آئیں گے تو انکار کرے گا, پھر جب اسے نشانیاں بیان کریں گے, صحیح حدیث سامنے رکھیں گے, پھر وہ شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گا اور وہ مان لے گا, پھر اس کی بیعت ہوگی اور ساری امت متحد ہو جائے گی اس شخص پر جو حق پر ہیں, جو موحدین ہیں, جو شرک پر جو شرک میں مبتلا ہیں, جو بدعت اور خرافت کے دلدل میں غرق ہیں, وہ بیعت نہیں کریں گے, وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. برحق تو اس وقت جو حاکم ہوگا, جو خلیفہ ہوگا, روایت میں آیا ہے, وہ اس کی جنگ کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجے گا. وہ فوجی دستہ جب مدینہ سے گزرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پوری کی پوری فوج کو شروع سے لے کے آخر تک زمین میں دسا دے گا. یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ امام مہدی ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی, اس کی تائید اللہ تعالیٰ نے کی ہے. پھر امت جو موحدین ہیں, جو نیک اور صالح لوگ ہیں, اکٹھے ہوں گے اور جنگ ہوگی, ملاحم ہوں گے. لیکن ملاحم سے پہلے یہ جنگیں جو ہیں, مسلمان جو ہیں وہ مل جائیں گے نصارہ کے ساتھ, کرسچنز کے ساتھ, جو جہاں کرسچن نصارہ کے ساتھ, اور یہ جنگ کریں گے یہودیوں اور ان کے جو ساتھی ہیں, جو مشرکین ہیں دوسرے, ان کے خلاف جنگ کی کامیابی ہوگی مسلمانوں کی. یہ سب حدیث میں واضح ہے. جب مسلمانوں کی کامیابی ہوگی, ساتھ نصارہ بھی ساتھ دیں گے, تو ایک نصارہ شخص کھڑا ہو کے کہے گا صلیب نے ہمیں کامیابی دی ہے, کراس نے, صلیب نے. تو مسلمان کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. جھگڑا ہوگا, ایک شخص مر جائے گا, تو آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی مسلمانوں کی اور نصارہ کی. کامیابی مسلمانوں کی ہوگی, یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے, ہمارا ایمان ہے. مہدی علیہ السلام جو ہے, جب وہ ایک مرتبہ اسد کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا, صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ دمشق میں, شام میں, دمشق کے شہر میں مسجد ہے جو آپ مسجد اموی کے نام سے مشہور ہے, مسجد ہے, اس کی ایک سفید مینار ہے. سفید مینار کے قریب دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ ہاتھ رکھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. جب نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا, وہ جائیں گے مسجد نماز پڑھنے کے لیے, امام مہدی انہیں آگے کریں گے, پہچان لیں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, آگے کریں گے, وہ آگے ان سے انکار کریں گے, امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ واضح دلیل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے. نبی تو پہلے تھے اپنے زمانے میں, اب نبی بھی ہیں اور امتی بھی ہیں, اپنی شریعت میں ہی لے کے آئیں گے اور پیچھے نماز پڑھیں گے. انہیں خبر ملے گی کہ دجال نکل چکا ہے. دجال اللہ تعالی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے, انسان ہے, کوئی جانور نہیں ہے, انسان ہے. ایک غصے میں وہ پھٹ جائے گا اور دجال بن جائے گا. اس کی نشانیاں صحیح حدیث میں موجود ہیں. وہ دائیں آنکھ کا کانا ہوگا, چھوٹی جسامت, چھوٹا قد, دھسا ہوئی اس کا منہ, اس کی پیشانی دھسی ہوئی. اور وہ شخص 40 دن رہے گا. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, باقی کے 37 دن 24 گھنٹے جو عام دن ہے ویسے ہوں گے. وہ شخص نکلے گا اصفہان سے, جس کا نام شہرستان ہے, ایران سے نکلے گا, اور اس کی بیعت لوگ کرنا شروع کریں گے. اس کی بیعت کرنے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے, پھر یہ پھینے لوگ, جاپانی, چینی, اور جتنے بت پرست ہیں, جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں, وہ سب ساتھ ہوں گی. زیادہ تر عورتیں اس شخص کے ساتھ ہوں گی کیونکہ اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا, سب سے بڑا فتنہ, اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ بڑے بڑے لوگوں کے ایمان ہل جائیں گے. اگر یہ ایمان مضبوط نہیں ہوگا اس دن تو پھر بہت سارے لوگ اس کے اس فتنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ یہ آخری فتنہ ہے. اس کے ساتھ دو لہریں ایسے حدیث میں ثابت ہے, ایک میں آگ نظر آتی ہے اور ایک میں پانی نظر آتا ہے. آسمان کی طرف اشارہ کرے گا بارش برسے گی, زمین کی طرف اشارہ کرے گا سونا نکل آئے گا. وہ پوری دنیا میں سفر کرے گا 40 دن, پوری دنیا میں سوائے دو جگہوں پر نہیں جا سکے گا, مکہ اور مدینہ. اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا, فرشتے آئیں گے اس کی حفاظت کے لیے, اندر نہیں جا سکے گا. جب مدینہ کے قریب جائے گا تو ایک شخص اسے پہچان لے گا. اس کا فتنہ کیا ہے؟ اور اس کا فتنہ ترتیب سے نکلا ہے. سب سے پہلے اس نے رب کا دعویٰ نہیں کیا, سب سے کہے گا کہ میں مہدی ہوں, پھر کہے گا میں نبی ہوں, پھر کہے گا میں رب ہوں, آخر ہوں میں ہی تمہارا رب ہوں. اس کے چہرے پہ کافر لکھا ہوگا یا کافرے, ان پڑھ مومن بھی پڑھ لے گا. ایمان کی بات ہے. فتنہ اس کا یہ ہے کہ وہ جب لوگوں کی طرف جائے گا کہیں کہ میں تمہارا رب ہوں, لوگ کہیں ہم تو نہیں مانتے, وہ کہیں تم کیا دیکھنا چاہتے ہو, جو تم کہنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ, وہ کہ میرے ماں باپ زندہ کر دو. وہ اشارہ کرے گا, اس کے ماں باپ کی شکل میں دو لوگ آ جائیں گے. اس کی ضرورت نہیں کہ وہ مرحے کو زندہ کرے, لیکن اسے اللہ تعالیٰ طاقت دی ہے جنوں کو تابع کرے گا, جن کے ذریعے سے وہ یہ کام کرے گا. شیاطین بھی تو موجود ہیں, تو اس کی ماں باپ شکل میں آ جائے گا, کہے گا میں نے مانا تو میرا رب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ عورتوں کو گھر میں باندھ لینا ادب وہ نکلے. کیوں؟ کیونکہ عورت ہمیشہ جو ہے جلد بازی کرتی ہے اور حکمت کی کمی کی وجہ سے اس کا پاؤں جلدی پھسلتا ہے. حالانکہ صحابیات کا ایمان کتنا ہے, لیکن پھر بھی اس کا فطر اتنا عظیم ہے کہ اپنی بیویوں کو گھر میں باندھ کے جانا, اور بہتر اس کی طرف جاؤ ہی نہیں. یہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں مومن ہوں میں جا کے اس کا سامنا کرتا ہوں, یاد رکھیں. پھر ایک شخص اسے اس کے سامنے آئے گا, وہ کہے گا میں نے پہچان لیا کہ تو دجال ہے. دجال اسے دو ٹکڑے میں قتل کر دے گا, اس کے درمیان میں چلے گا, پھر لوگوں کو کہے گا اگر میں اسے دوبارہ سے جوڑ تو زندہ کر دو, پھر مجھے مانو گے رب. اسے جوڑتا ہے, اسے اشارہ کرتا ہے, زندہ ہو جاتا ہے. بڑا فتنہ دیکھیں, ایک فتنہ یعنی امتحان, امتحان کی انتہا. پھر جب وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے اب تم مجھے مانتے ہو میں رب ہوں تمہارا, وہ کہتا ہے ابھی بھی میں جانتا ہوں کہ تجھے دجال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ تو ایسا کرے گا میرے ساتھ. اللہ اکبر, یہ علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیے کہ تو ایسا کرے گا, پھر دوبارہ سے قتل کرنے کی کوشش کرے گا, فلاں مسلمان تو ایسا ہی حدیث کی لفظ ہے, پھر اسے قتل نہ کر سکے گا. اس کا عجز یہاں سے شروع ہو جائے گا, کوشش کرے گا اسے قتل نہیں کر سکتا. جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو انہیں خبر ملے گی, پوچھے کہاں ہے دجال, دجال کو کوئی قتل نہیں کر سکتا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. حدیث میں یہ باریک بینی بھی موجود ہے کہ کہاں پر کس طریقے سے قتل کرے گا, صحیح حدیث میں. جب وہ پہنچے گا فلسطین کے قریب, باب لب ایک جگہ ہے فلسطین میں, تو ایسا احساس کو خبر ملے گی کہ وہ اس وقت فلسطین میں ہے, باب لب کے قریب ہے. اس کا پیچھا کریں گے, وہاں پر جائیں گے. دجال جو ہی دیکھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ نمک کی طرف نکلنا شروع ہو جائے گا, ڈر خوف کی شدت سے, اب میری موت آ گئی, بھاگے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرے گا اور سفید نیزے سے اسے قتل کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں, باریک بینی تک موجود ہے. دجال کا قتل ہوگا, پھر امت میں خیر و برکت بڑھ جائے گی. امام مہدی کے زمانے میں, اب امام مہدی زندہ ہوتے ہیں, امام مہدی اپنی وفات خود مرتے ہیں, عام موت جسے انسان مرتے ہیں, لیکن ان کے زمانے 7 سال وہ رہتے ہیں امام مہدی. اتنی زرخیز زمین ہو جاتی ہے اور اتنی مال دولت ہوتی ہے کہ لوگ گن نہیں سکتے, اتنی مال ہوگا مسلمانوں کے پاس. پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ اب میری ایسی مخلوق آنے والی ہے جس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، بس پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ، یاجوج ماجوج، اس قوم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا. اگلے جمعہ میں انشاءاللہ میں پورا کروں گا، یاجوج ماجوج سے آگے انشاءاللہ بات کریں گے، کیونکہ بات تھوڑی سی لمبی ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.